Alleluia. اللهم صل على محمد سورة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صلوات بھیجئے محمد وعلى محمد وعلى آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے خصوصاً شہداء ملت کے اصال ثواب کے لیے اور آج 11 دسمبر میرے والد کی بھی برسی کی تاریخ ہے سید اقبال الظفر نقوی ابن سید قلب احمد مانی جائسی ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد والے محمد پر اسے بہتر انداز میں مل کر ذرا ایک صلوات بھیج دیجئے گا ہماری گفتگو جاری ہے عہد و پیمان پر کہ اسلام میں عہد و پیمان کی کیا اہمیت ہے میثاق کی کیا اہمیت ہے اور کل ہم نے وہ عہد و پیمان جو کچھ لوگوں نے اللہ رسول سے باندھا اس کا بھی ذکر کیا اور جو کچھ لوگوں نے اللہ اور رسول کے خلاف عہد و پیمان باندھا اس کا بھی ذکر کیا جتنی بات کرنا چاہتے تھے اتنی نہ کر سکے وقت کی کمی کی وجہ سے اس وہیں سے بات کو ہم آج آگے لے کر چلیں گے ہم نے عرض کیا تھا کہ مدینے والوں نے بھی عہد و پیمان باندھا پھر اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج میثاق مدینہ تک پہنچ جائیں یہودیوں کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا تاکہ ایک تسلسل جو ہے وہ گفتگو کا جو ایک سلسلہ ہمارا ہے وہ اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے دیکھیے سب سے پہلے دو افراد آئے تھے مدینے اور وہ اپنے چکر میں آئے تھے اسد ابن زرارہ اور زکوان ابن قیس یہ دونوں بنی خزرج کے افراد تھے اور یہ دونوں آئے تھے مکے اس چکر میں کہ قریش سے مدد لی جائے بنی اوس کے مقابلے میں اوس و خزرج کی لڑائی چل رہی تھی نا تو اس کے مقابلے میں ان سے مدد لے لی جائے جب یہاں آئے اور مکے سے باہر ہی ملاقات ہوئی ابو سفیان وغیرہ سے تو کہا کہ بھائی ہماری مدد کرو تو ان کا ہم تو خود ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ہم پر ایک نئی مصیبت آئی ہوئی ہے بھائی تم پر کیا مصیبت آئی ہوئی کہ ہم میں سے ایک نے ہماری قوم میں ایک نے رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ہم ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ہماری قوم میں انتشار ہوا ہے بقول اس کے انتشار ہوا ہے یہ ہے وہ مسائل بتائے تو انہیں بڑا شوق ہوا کیونکہ خبر تو انہیں بھی سن رکھی تھی کہ کوئی نبی آنے والا ہے اب وہ بتائیں گے بعد میں کہ کیسے سن رکھی تھی تو ان کا بھائی ملنا چاہتے کہ خبردار ملنا مت اس کی آواز میں بڑا جادو ہے یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی لیکن چاہتے ہیں کہ تکرار ایسی باتوں کی تکرار بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت فائدہ مند ہوتی ہے بہت سود مند ہوتی ہے عام مومن کے لیے خبردار اس کی بات سننا مت اس کی آواز میں جادو ہے جو سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے تو اچھا بھائی طواف تو کر لیں کعبے کا نہیں طواف ہی نہ کرنے جانا وہ کعبے میں بیٹھا رہتا ہے کہلے بھائی کیسی بات کر رہے ہو ہم یثرب سے آئے ہیں اتنی دور سے یسرف سے اور اس وقت تو یسرف نام ہے نا یسرف سے آئے اور طواف بھی نہ کریں طواف تو کریں گے تو اچھا ایسا کرنا تو کانوں میں روئیاں ٹھوس لو یہ اتنا ڈرایا ان بیچاروں کو کہ انہوں نے کانوں میں روئیاں ٹھوس لی کہ سننی نہیں ہے سن لی اور گئے ہے نا ہوتا ہے نا کہ فلاں کی نہ سننا فلاں کی نہ سننے جانا فلاں کی بات نہ سننا کیونکہ جو پروپیگنڈا ہم نے کیا ہوا ہے وہ پروپیگنڈا ڈھیر ہو جائے گا ریت کے گھروندے کی طرح وہ ٹوٹ جائے گا جو پروپیگنڈے کا ہم نے ایک محل تعمیر کیا ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا بس بات نہ سنو کسی طرح جانا مت جو ہم نے کہہ دیا بس وہ صحیح ہے ہم کہہ رہے ہیں وہ ساحر ہے مان لو، معاذ اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مجنون ہے، شاعر ہے، مان لو، بس مان لو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لو، لیکن کیا طواف تو کریں گے. اب طواف کے دوران جب رویاں کانوں میں ٹھوسی ہوئی تھی، مقام ابراہیم کے پاس خدا کے رسول بیٹھے ہیں، طواف کرتے کرتے اسد ابن زرارہ نے وہ مکے سے پوچھا کہ ان میں کون ہے وہ، اس نے اشارہ کیا کہ یہ ہے، یہ چلا گیا. یہ سوچ کر گیا کانوں سے رویاں نکال کے کہ بابا میں عقیدے کا کچا تھوڑی ہوں، میرا عقیدہ اتنا کچا تھوڑی ہے کہ یہ بات کریں ہوں میں اپنے مذہب سے ہٹ جاؤں، ایسا کیسے ہوگا. یار کانوں سے رویاں نکال دی اور جا کے بیٹھا، کہتا آپ کی دعوت کیا ہے. اب حضور نے جب اپنی دعوت کے اصول بتائے، بھائی چارہ، قتل و غارت گری سے دور، اسبانیت سے دور، قبائلی خونریزی سے دور، ایک دوسرے کا احترام، ماں باپ کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، انسانی جان کا احترام، ایک اللہ کی عبادت، ان سب کو چھوڑ کر، ان سارے بتوں کو چھوڑ کر، تو وہیں پر بیٹھ کے کہتا ہے تو میں ایمان لے آیا. اگر دعوت یہ ہے بھائی، اس میں کیا خرابی ہے، میں ایمان لے آیا. مگر یہ ہے کہ میرا ایک ساتھی بھی ہے، ہم چھپ کے ملیں گے. زکوان ابن قیس کو کہتا ہے کہ وہی ہے جس کے پاس ہمارے مسائل کی چابی ہے، ہمارے مسئلے کا حل ہے، یہ وہی ہے. یہ دونوں چھپ کے ایمان لائے. بیعت عقبہ اولی اگلے سال ہوئی، اس کے 12 افراد کو لے کر آیا، جس پہ اوس کے بھی ہیں اور خزرج کے بھی، دو اوس کے ہیں باقی سب خزرج کے ہیں. یہ بیعت عقبہ اولی کہلاتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اسد ابن زرارہ کہتے ہیں کسی ایک کو ساتھ کر دیجئے تاکہ مدینہ میں تعلیم دے سکے اسلام کی. تو مصعب ابن عمیر جو جوان ہیں اور سرمایہ دار کے بیٹے ہیں، اسلام قبول کرنے کی بنا پہ ماں باپ نے دھکے مار کے نکال دیا، تو رسول نے ان کو ٹھکانہ رکھا ہوا ہے، یہ جوان ہیں، پرجوش ہیں، تو انہی کو بھیجا کہ آپ جائیے ان کو احکام سکھانے کے لیے. تو جب یہ یثرب پہنچے تو جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ بنی اوس کے سردار تھے، جناب سعد ابن معاذ. یہ نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں کام آئے گا جو میں واقعات بیان کروں گا. جناب سعد ابن معاذ وہ ایمان لے آئے. اب کیا ہو رہا ہے یثرب میں، وہ تو بعد میں، پہلے یہ بات مکمل کر دیں. اب یہ جب پیغام یثرب میں پھیلنا شروع ہوا تو اس سے آئندہ سال 70 افراد. یہ 70 افراد کب آئے؟ بعثت کے 12ویں سال. اب یہ کون سا سال ہے کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، رحلت کر چکے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے، لکھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو، کہ جان کے خوف سے ہجرت کی ہے. آج ہمیں یہ بتانا ہے تاریخ کی روشنی میں کہ خدا کا رسول کبھی جان کے خوف سے ہجرت نہیں کر سکتا، پھر وہ خدا کے رسول میں نقص آ جائے گا کہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا. اب ہم بتائیں گے کہ یہ قصہ کیا ہے. تاریخ تو یہی کہتی نا کہ جان کے خوف سے آپ نے ہجرت کی، نہیں، ایسا نہیں ہوا. ہوا کیا؟ ہوا، اب سنیے آپ. یہ 70 افراد جب آئے جو اسلام قبول کر چکے مصعب بن عمیر کی دعوت پر، یہ 70 افراد آئے اور انہیں نے کہا کہ خدا کے رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یثرب تشریف لے آئیے، زمین ہموار ہے، پورا یثرب اوس و خزرج آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو تیار ہے، مسلمان ہونے کو تیار ہے. تو خدا کے رسول نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، پہلے میں اپنے چچاؤں سے. ابھی یہاں تک دیکھیے 11 بعثت کے 11ویں سال انتقال ہو چکا ہے نا دونوں ہستیوں کا، دونوں آپ کے جو سب سے بڑے جانثار تھے مولا کائنات کے بعد، ان کا انتقال ہو چکا. وہ کہتے میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا. رات کا مقام طے ہوا، خاص مقام منا کے باہر ایک پہاڑی ہے، اس کے پیچھے ایک حصہ ہے، اسے عقبہ کا نام دیا گیا اس گھاٹی کو، کہ وہاں پر ملاقات طے ہوئی. جناب عباس ابن عبد المطلب، جناب حمزہ ابن عبد المطلب، یہ تو بڑے بڑے، اور باقی اور ہاشمی، 10-12 افراد بنی ہاشم کے رسول کے ساتھ گئے. اور جانے کے بعد سب سے پہلے جو تقریر کی وہ کی جناب عباس ابن عبد المطلب نے. اب یہاں پہ یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا، فتح مکہ کے وقت. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو حضور کی حکمت عملی تھی کہ ان کو وہیں چھوڑا ہوا تھا، جنگ بدر میں ساتھ آئے تھے، لڑے نہیں، گرفتاری دے دی اور چلے گئے. کیوں؟ وہاں رہنا ضروری تھا جناب عباس ابن عبد المطلب کا. فتح مکہ کے وقت بھی ان لوگوں میں تھوڑی تھے کہ جن کو معاف کیا گیا، وہ تو پہلے ہی آ گئے تھے، رسول سے آ کے مل لیے تھے. جناب عباس ابن عبد المطلب ہی تو ابو سفیان وغیرہ کو لے کر آئے تھے کہ اسلام قبول کر لو، تمہاری بخشش اسی میں ہے. تو جناب عباس ابن عبد المطلب نے خطاب شروع کیا اور کہتے ہیں کہ سنو, ایسا عہد و پیمان نہ کرنا, یہاں اتنی مشکلات کے باوجود کسی کی جرت نہیں ہمارے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے, ہم نے اس کی حفاظت کی ہے اور حفاظت کرتے رہیں گے, اپنے جان و مال سے گزر کے اپنے بھتیجے کا دفاع کریں گے. ایسی بات نہ کرنا جو پورا نہ کر سکو. اگر تم دفاع نہیں کر سکتے محمد کا تو ہم کافی ہیں اپنے بھتیجے کا دفاع کرنے کے لیے. اس حالت میں بھی کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. جناب حمزہ کھڑے ہوئے, کہا کہ سنو, ہم نے اپنے بھائی ابو طالب سے وعدہ کیا ہے, جانتے ہو کہ اپنے جان و مال بال بچوں سے نہ گزر جائیں, کوئی دشمن محمد تک نہیں پہنچ سکتا. ایسی بات نہ کرنا کہ تم بیعت کرو, وعدہ کرو اور پھر نصرت نہ کرو. تو اب ان میں سے کھڑے ہوئے اسد ابن زرارہ کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل نہیں, ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں. آپ سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں, ہم بنی اسرائیل نہیں کہ جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ آپ اور آپ کا خدا کیوں نہیں لڑ لیتے. کہا خدا کی قسم ہم بھی اپنے جان و مال بال بچوں سے گزر جائیں گے مگر رسول پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہماری بات کا اقرار, ہم عہد و پیمان کرتے ہیں, ہماری بات پر یقین لے آؤ. رسول نے اپنے چچاؤں سے کہا کہ یہ درست کہہ رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے کر کے دکھائیں گے. تو انصار نے سب سے زیادہ مدد کی ہے نا, انصار کی مدد ایسی مدد تھی رسول و آل رسول کے لیے کہ شہزادی کونین نے جو خطبہ دیا ہے دربار میں اس میں خاص طور پہ انصار کو خطاب کیا تھا ایک مقام پہ, یا بنی قیلہ. بنی قیلہ اوس و خزرج دونوں سگے بھائی تھے نا, انہی کی تو نسلیں تھیں جو لڑ رہی تھی اوس و خزرج آپس میں. اوس و خزرج کی ماں کا نام تھا قیلہ, لہذا بنی قیلہ کا, اے قیلہ کے فرزندوں تمہیں کیا ہوا, تم تو ہمیشہ ہماری نصرت میں آگے آگے رہتے تھے, تم نے تو عہد و پیمان کیا تھا, آج تمہاری تلواروں کو زنگ لگ گیا. یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ عہد و پیمان کون سا تھا, وہ بیعت عقبہ ثانی, عہد کرتے کہ نہیں ہم وعدہ کرتے ہیں, ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی جان و مال سے گزر کر رسول کا دفاع کریں گے. رسول نے اپنے چچاؤں کو یقین دلایا کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے, ہجرت کا پروگرام پہلے بنا ہے یا قتل کا پروگرام پہلے بنا, کوئی جواب دینا تاریخ میں مجھے. پہلے ہجرت کا پروگرام بنا, اگر قتل کا پروگرام پہلے بنتا اور حضور بعد میں ہجرت کا پروگرام بناتے قتل سے بچنے کے لیے تو وہ بات صحیح کہ جان کے خوف سے کیا. رسول تو اپنے منصوبے پہ عمل کر رہے تھے, رسول نے تو ہجرت کا منصوبہ پہلے بنایا. یہ تو جب ان کو خبر ہوئی کہ رسول نکلنے والے ہیں تب قتل کا منصوبہ بنا. اگر ہجرت کا منصوبہ پہلے بنا ہے تو جان کے خوف سے ہجرت نہیں ہے, یہ تاریخی دلیل دے رہا ہوں آپ کو میں. جان کے خوف سے ہجرت کیسے, رسول پہلے ہجرت کا منصوبہ بنا رہے ہیں. بات ہوئی ہے بیعت عقبہ ثانی, اس میں بھی مہینوں کا فاصلہ ہے ہجرت میں, طے ہوا ہے ان سے کہ میں آؤں گا تمہارے پاس. یہ تو مخبری ہوئی, مخبر تو ہر جگہ ہوتے ہیں, اتنا تو مانتے ہیں آپ, یہ ہوتے ہیں مخبر. خواتین کا آنا جانا, دوستوں احباب کا آنا جانا, محلے والوں کا آنا جانا, سنگن تو رکھتے ہیں نا. سنگن تو لیتے رہتے ہیں, اللہ سنگن تو لیتے رہتے ہیں نا. خبر ہو گئی کہ اندر کھچڑی پک رہی ہے, منصوبہ بن رہا ہے, رسول نکلنے والے ہیں. اب گھبرائے کفار قریش کہ بھائی یہاں پر تو ٹھیک دام سنبھالے ہوئے تھے, لیکن اگر رسول یثرب چلے گئے پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. پہلے ہی حبشہ کو بھگت رہے کہ حبشہ میں اتنی ان کی سرپرستی کر رہا ہے نجاشی, یہ تو پھیل جائے گا, پھر ہم سنبھال نہیں سکتے. اب منصوبہ بنا قتل کا, قتل کا منصوبہ پہلے نہیں بنا, پہلے ہجرت کا منصوبہ بنا ہے. ہجرت کا منصوبہ قتل کے خوف سے نہیں بنا, قتل کا منصوبہ بعد میں بنا ہے, یاد رکھیے گا. اگر ہجرت کا منصوبہ بعد میں بنتا تو جان کا خوف, اگر قتل کا منصوبہ بعد میں بنا ہے تو حضور تو اپنے پروگرام پہ عمل کر رہے ہیں, اپنے منصوبے پہ عمل کر رہے ہیں, اس پر چل رہے ہیں جو اللہ کی مرضی ہے, اس پہ چل رہے ہیں. طے ہو گیا کہ ہجرت کرنا ہے, اب یہ رسول کی کامیابی کہ تم جو چاہو انتظام کر لو, جو منصوبہ میں نے بنایا ہے وہ پورا ہوگا, جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ بات پوری ہوگی. اب تو یہ لڑائی ہے نا, لڑائی خوف خوف کی تھوڑی ہے, جان کے خوف کی, بلکہ رسول نے ایک پلان بنا لیا, ایک منصوبہ بنا لیا کہ مجھے ہجرت کرنا ہے, یہاں سے جانا ہے. اب بیٹھ گئے کفارے قریش سر جوڑ کے کہ اب کیا کیا جائے کہ سوائے ایک راستے کے دوسرا راستہ نہیں کہ محمد کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. مگر قتل کون کرے؟ ہاشمی تلواروں کا سامنا کون کرے گا؟ ہاشمیوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ دیکھتے ہو نا کہ وہ کس طرح سے دفاع کرتے ہیں محمد کا. ابو طالب کے بعد بھی دو سال ہو گئے جناب ابو طالب کے انتقال کو, کس طرح سے دفاع کرتے ہیں. تو پھر وہ ہمیشہ شیطان بوڑھے کے روپ میں آتا ہے, یہی نام دیا گیا ہے تاریخ میں. میں کیا کروں, شیخ نجدی تھا, ایک بوڑھا تھا, سب کے نام لکھے تو اس کا بھی نام لکھ دیا ہوتا بھائی, ایک ایک کا نام لکھا ہے تو اس کا بھی نام لکھ دیا ہوتا. بس ایک شیخ نجدی تھا, ہوگا کوئی خیر ہمیں اس سے کیا. مگر اس نے مشورہ دیا کہ نہیں, تم 150 قبیلے اور اس کی شاخیں ہو, سب سے ایک ایک شمشیر زن لے لو اور یہ سب مل کر جیسے ہی محمد نکلے حملہ کر دو ایک بار. تو ہاشمیوں کے لیے مشکل ہے کہ سارے عرب سے لڑے, وہ 150 قبیلوں سے نہیں لڑ سکتے. یعنی ان کو یہ تک پتا تھا کہ کس رات نکلیں گے پیغمبر, ہے کہ نہیں. اب یہ صاحبان فہم کے لیے اشارے ہیں, جو سمجھ جائیں صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اور گزارش وہی کروں گا کہ بزرگ بے شک اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ میرے لیے محترم ہیں, ان کے لیے زحمت کا باعث ہے. جوان اٹھ کے ذرا آگے آ جائیں گے, یہ گیپ بھر جائے گا بیٹا, یہ خالی خالی جگہ اچھی نہیں لگتی. آپ حضرات آگے آ جائیے, بہت جگہ ہے آگے, تو ایک ماحول بن جائے گا مجلس کا. بلند آواز سے سلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے. ایک بار اور سلوات عنایت فرما دیجیے گا. اللہ یا رسول اللہ, یا اللہ. اب آئیے, یعنی یہ تک انہیں معلوم تھا کہ آج رات نکلیں گے, اس کا مطلب نکلنے کا منصوبہ پہلے ہے, مخبری بعد میں ہے, ہے نا. پتا چل گیا. اب یہ اور بات, خدا کے رسول جانتے ہیں کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, جو میں نے منصوبہ بنایا ہے اللہ کے حکم سے مجھے اس پر عمل کرنا, میں نکل جاؤں گا ان کی تلواروں کے درمیان سے نکل جاؤں گا. تو رسول کو خوف کیسا, جب جانتے ہیں کہ تلواریں میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی, تو رسول کو کیسا خوف. خامخواہ میں لکھتے ہو کہ جان کے خوف سے, ہجرت کی جان کے خوف سے کیسے. پہلے منصوبہ بن گیا کہ جانا ہے, ہجرت کرنی ہے, بعد میں منصوبہ بنا. اب دیکھیے جو نقطے کی بات ہے, شب ہجرت آپ سنتے رہتے ہیں, میں ایک اور اینگل سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں شب ہجرت. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عربوں کے علم کا اس وقت کیا عالم ہے, ایسے جاہل مت سمجھیے گا. ان کے پاس مختلف قسم کے علوم تھے, جس میں قیافہ شناسی, قدم شناسی, یہ سارے علوم تھے. اور پہلے بھی کئی کسی موقع پہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر رات کو کوئی قافلہ گزر جائے تو اونٹوں کے قدموں کے نشان دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کون سا قبیلہ گزرا ہے. اور صرف یہ نہیں, یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس میں کتنے مرد ہیں, کتنی عورتیں, کتنے بچے. اونٹوں کی تعداد بتاتے تھے کہ کتنے اونٹ تھے, کتنی اونٹنیاں تھیں. اور اگر اس ریوڑ میں کوئی کانا اونٹ تھا تو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس ریوڑ میں ایک اونٹ کانا ہے. یہ جادو نہیں تھا, یہ علم تھا, یہ علم تھا ان کے پاس. اور اگر ریت نقش قدم کو مٹا دیتی تھی تو حیوان کا فضلہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کون سا قبیلہ گیا ہے. کھجور کی گٹھلی دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کون سا کاروان گزرا ہے, کتنے افراد تھے, کتنے مرد تھے, کتنی عورتیں تھیں. انسان کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ زندہ رہنے والا ہے یا مر جائے گا. یہ علم تھا, یہ ان کے پاس علم تھا. قیافہ شناس تھے, اور ایسے قیافہ شناس تھے, اشارہ کرتا ہوا گزروں گا, کہ ظاہر زمانے جاہلیت میں آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوتا تھا زمانے جاہلیت تھا, وہ کوئی ہمارے لیے وہ تھوڑی ہے, ایک قابل افتخار چیز. اور ننگو ہار کا زمانہ تھا زمانے جاہلیت, تو کبھی کبھی بچے پر جھگڑا ہو جاتا تھا, بچے پر, بچہ پیدا ہوا, جھگڑا ہو گیا, باہر تلواریں چل رہی ہیں, ایک کہہ رہا میرا, ایک کہہ رہا میرا, ایک کہہ رہا میرا ہے. تو قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا, بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں, قیافہ شناس. سند سمجھا جاتا تھا اس کا فیصلہ، یعنی وہ جو کہہ دے گا وہ فائنل، امپائر کا فیصلہ ہو گیا وہ. جی بالکل حقیقت تھی. قیافہ شناس آ کے بچے کو دیکھتا تھا اور پھر فیصلہ سناتا تھا، ان سب کی شکلیں دیکھ کے کہ اس کا بیٹا ہے اس کے حوالے کر دو، تو باقی تلواریں نیام میں رکھ کے واپس چلے جاتے تھے. کیوں؟ جانتے تھے کہ سند ہے اس کا کہنا، یہ ان کے علم کا عالم تھا. بچے کی شکل دیکھ کے، کسی اور قبیلے کا ہو اگر باپ کا نام نہیں معلوم، قبیلہ بتا دیتے کہ اس قبیلے کا بیٹا ہے، یہ اس قبیلے کا فرد ہے. لاش نامعلوم لاش مل جائے، پورا شجرا بتا دیتے تھے کہ کس کی لاش ہے یہ، یعنی کس قبیلے کا ہے، کون سی شاخ کا، شاخ تک بتا دیتے. یہ تاریخ میں موجود ہے، میں ایسے ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، یہ ان کے علوم موجود ہیں، کہ ان کے پاس یہ سارے علم تھے. علم تھے، یہ جادو نہیں تھا، یہ سارے علم تھے ان کے پاس. اب مجھے بتائیے کہ پیغمبر ختمی مرتبت اور مولا کائنات صلوات اللہ علیہما، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر، سنوں سال میں فرق ہے یا نہیں؟ ہے نا فرق، سنوں سال میں فرق ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہے نا فرق. کم سے کم حضور 30 سال کے تھے جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی، 30 سال کا فرق ہے. قد و قامت میں فرق ہے یا نہیں؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، قد و قامت میں بھی فرق ہے، سنوں سال میں بھی فرق ہے. 150 شمشیر زن پہرا دے رہے ہیں، گھروں کی چھتوں پر جاسوس لگے ہیں. یہ میں نے ایسے ہی فالتو میں تمہید نہیں باندھی تھی، وہ جاسوس لگے ہوئے تھے جو خبریں دے رہے تھے کہ ہاں رسول ہیں، رسول ہیں، بستر پر ہیں، بستر پر ہیں. تو اتنا علم رکھنے والے اگر جسم بدل جاتا، وجود بدل جاتا، تو فوراً بتاتے کہ آج رسول بستر پہ نہیں، کوئی اور سو رہا ہے، مگر رات بھر گواہی دیتے رہے کہ رسول ہے، رسول ہے، رسول ہے. تو بس اللہ نے علی کو رات بھر کے لیے رسول جیسا بنا دیا تھا کہ رسول چلے جائیں اور یہ علی کو رسول سمجھ دے رہے ہیں. اللہ بدل جائے، فرد بدل جائے، تو فوراً کہتے کہ نہیں آج رسول نہیں، سنوں سال کچھ اور ہے، جو چادر کے اندر ہے اس کا قد و قامت کچھ اور ہے، مگر رات بھر سارے جاسوس گواہی دیتے رہے کہ نہیں رسول ہے، رسول ہے، رسول ہے. اب جب صبح داخل ہوئے تو پتا چلا رسول نہیں، علی تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی رسول بن گئے، رسول تھے نہیں، مگر رات بھر کے لیے رسول جیسا بنا دیا تھا. جیسے رسول جب نکلے تو شمشیر زنوں کی کو اندھا کر دیا، نابینا کر دیا، کنکریاں پھینکی رسول نے، ریت پھینکی، اور اس کے بعد وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا کی آیات پڑھتے ہوئے نکل گئے. بالکل ایسے ہی اللہ نے ان جاسوسوں کی آنکھوں کو بھی خیرہ کر دیا، نابینا ہو گئے. رات بھر یہی سمجھتے رہے کہ رسول ہے، رسول ہے، رسول ہے. تو بس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے تو نفس پیغمبر قرار پایا علی، اسی لیے نفس پیغمبر قرار پایا. اب سمجھ میں آ گیا کہ مدینے والوں نے کیسا عہد و پیمان کیا تھا، اس عہد و پیمان کی پابندی کی. خدا کے رسول پہنچ گئے یثرب، ابھی تک یثرب ہے، مدینہ تو کچھ دیر میں بنے گا، کچھ دنوں میں بنے گا، کچھ سالوں میں بنے گا. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد علیہ وسلم. مدینہ تو بنے گا، قبا کے مقام پہ ٹھہر گئے، اسلام کی پہلی مسجد بنائی. کیوں بنائی؟ کیوں ٹھہر گئے؟ چلے جاتے یثرب، پہلی مسجد کا آتے ہی نا تصویریں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں اخبار میں کہ اسلام کی پہلی مسجد قبا. ارے تو بھیا خدا کے بندوں کیوں ٹھہرے رہے وہاں تین دن, کیوں ٹھہرے پانچ دن, تین دن سے پانچ دن تک کی روایات ہیں بھائی, کیوں ٹھہرے, نہیں گئے شہر میں, شہر تو بہت دور ہے ابھی. اب قبا شہر کے اندر آئی ہے نا, اس وقت تو شہر کے بالکل باہر باہر بستی میں ٹھہر کے, نہیں کیوں, جب تک میرا نفس نہ آ جائے میں کیسے جاؤں گا, نفس کے بغیر کیسے جاؤں گا, نفس کو تو بستر پہ سلا کے آیا ہوں, نفس کو تو بستر پہ سلا کے آیا ہوں. جب تک وہ نفس نہ آ جائے تو مدینے والے بھی جانتے تھے کہ ہاں نفس سے پیغمبر ہے کون. لہذا جب علی آئے اب داخل ہوئے, تین چار دن مدینے والوں کو مل گئے, تیاری کے لیے ملے کہ نہیں ملے, کہ جتنی تیاری کرنی ہے کر لو استقبال کی. مدینے والوں نے تیاری کی کہ نہیں کی, جلوس اٹھایا کہ نہیں اٹھایا, یہی سنت رسول ہے. اب یہ کئی بار مختلف مقامات پہ ہم دلیل دے چکے ہیں, اگر غلط کام ہوتا تو وہ خدا کا رسول جو مکے میں نہیں ڈرا, ہچکچایا نہیں, کوئی لحاظ ہی نہیں کیا, ایک ہاتھ پہ سورج رکھو ایک ہاتھ پہ چاند رکھو پھر بھی اپنی دعوت سے ایک قدم پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, تو مدینے میں تو سب اپنے چاہنے والے تھے, ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ہمارے استاد بھی ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ ناصر عباس جعفری صاحب, اور مجلس وحدت مسلمین کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, مجاہد عالم دین ہیں, جہاں کہیں بھی یہ علماء خدمات انجام دے رہے ہیں, ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اب میرے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا, میں تو طالب علم ہوں, عالم آگے بیٹھ جائے کوئی تو پھر آدمی کی زبان ادھر ادھر ہونے لگتی ہے, ابھی تک تو مسئلہ ٹھیک چل رہا تھا, میں بھی طالب علم آپ بھی طالب علم, ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو بھائی رسول منع کر دیتے, خبردار یہ کیا کر رہے ہو, کیا قصیدے پڑھ رہے ہو, قصیدہ پڑھا گیا طلال بدر علینا کا, تاریخ میں موجود ہے, ارے کوئی آنکھیں رکھتا ہے تو دیکھو ہم پہ چودھویں کا چاند طلوع ہو گیا. مدینے والوں کا قصیدہ تھا, دب بجاتے تھے قصیدہ پڑھتے تھے, اور خواتین چھتوں پر, بچے مرد سڑکوں میں جلوس جا رہا ہے, تو یہی تو جلوس میلاد نبی ہے اور کیا ہے بھائی. ہم تو سب کو دلیلیں دیتے چلے آ رہے ہیں, بچاتے چلے آ رہے ہیں, 1400 سال سے کوئی ماننے نہ چاہنے کے لیے آ جاتے کہ بھائی دلیل ہم سے لے لو, آپ کے پاس نہیں تو ہم دیں گے دلیل, ہم دیں گے میلاد نبی کی دلیل. تو میلاد نبی منایا گیا نہیں منایا گیا اور کیا ہے, خوشی ہوئی نہیں مدینے والوں کو, تو رسول نے فرما دیا کہ نہیں ایسے موقع پہ جلوس اٹھانا عین سنت ہے. بھائی تقریر رسول ہے نا, جب تقریر رسول ہے تو سنت رسول ہے. تقریر رسول کا مطلب کوئی خطاب تھوڑی, تقریر رسول کا معنی یہ ہے کہ کوئی فعل رسول کے سامنے ہو اور رسول خاموش رہے راضی رہے, منع نہ کرے, منع نہ کرے تو وہ بھی سنت ہے, یہ ان کی, ہماری یہاں تو سنت معصوم وسیع میدان ہے, وہاں سنت رسول ہے, تو سنت رسول بنا نہیں بنا, بن گیا تو عہد و پیمان کرنے والوں نے پورا مدینہ سجا دیا جلوس کی صورت میں, ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے, ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ رسول میرے گھر ٹھہر جائیں, یہی چاہتا ہے نا سب کی یہ خواہش. اب رسول رحمت للعالمین کس کا دل توڑے اور کس کا دل رکھے, یہاں تو سب چاہنے والے ہیں, کیا کیا جائے, ہر ایک چاہتا ہے کہ حضور میرے مہمان بن جائیے, غریب بھی چاہتا ہے, سرمایہ دار بھی چاہتا ہے, بڑے بڑے سرداروں کے نام ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر پیش کیے کہ آپ ہمارے گھر ٹھہرے, اب رسول کیا کریں. تو رسول نے ایک عجیب فیصلہ دیا, جو یہ واقعات تو وہ ہے نا جو دونوں جگہ ہر جگہ مشترک ہے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. رسول نے فیصلہ کیا کہ بھائی جہاں میرا ناقہ ٹھہر جائے گا وہیں میں ٹھہر جاؤں گا. ابھی تک جو لوگ رسول کی تمنا کر رہے تھے کہ رسول ٹھہرے, اب ان کی توجہ بدل گئی, بدلی کہ نہیں بدلی, اب سب یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ یہ ناقہ میرے دروازے کے آگے ٹھہر جائے, اے اللہ یہ ناکہ میرے دروازے کے. کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ شرک ہو گیا,
ارے بھائی ناکے کے لیے دعا کریں, یہ ناکہ یہاں ٹھہر جائے, یہ ناکہ یہاں ٹھہر جائے, اور اگر منظر کشی کر دوں تو کوئی دودھ جلیبی لا رہا ہوگا, کوئی سبزہ لا رہا ہوگا, خدمت کر رہا ہوگا, ناکے کی کیوں, یہ ناکہ ٹھہر جائے, ناکہ ٹھہر جائے. تو کتنی اہمیت ہوئی اس ناکے کی, کتنی اہمیت اس ناکے کی, یہ ناکہ یہاں ٹھہر جائے. کیوں؟ کوئی شرک نہیں ہوا, کوئی بدعت نہیں, ورنہ رسول منع کر دے, کیا غضب کر رہے ہو, ارے ناقے کے ٹھہرنے کی دعا کر رہے ہو بجائے میرے. نہیں, اللہ بھی جانتا ہے, اللہ کا رسول بھی جانتا ہے کہ ارے یہ ناقے کے پیچھے پس منظر میں عشق رسول ہے, یہ ناقے کی تمنا ہے ہی اس لیے کہ ٹھہر جائے میرے گھر کے سامنے, یہ ٹھہرے گا تو رسول ٹھہریں گے. تو اس ناقے کی آج تک کتنی اہمیت, اس اونٹنی کی آج تک کتنی اہمیت, جس پہ رسول سواری کرے, اس ناقے کی تو اتنی اہمیت جن کے لیے رسول ناقہ بن جائے. یا رسول اللہ, یا مگر بات وہیں پر آ جاتی ہے, یہ صاحبان فہم کے لیے ہے, یہ اولو الالباب کے لیے ہے, وہم سے بھی آگے یہ اولو الالباب کی منزل. حبیب لبیب جو لکھا جاتا ہے اس کے معنی ہی کچھ اور ہے, کہ اولو الالباب اس کو سمجھ سکتے ہیں ان مسائل کو, کہ بابا جب ناقے کی یہ اہمیت ہے تو جن کے لیے رسول ناقہ بنے ان کی کیا اہمیت ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئیے پھر کبھی صحیح اس بات کو آگے, ہمیں تو بھی کچھ اور بات کرنا ہے. مدینے میں داخل ہو گئے, رسول بتا دیا کہ میرے ناقے کے قدموں کی کیا اہمیت ہے, ہے کہ نہیں ہے, ناقے کے قدموں کی یہ اہمیت ہے. تو ان قدموں کی کیا اہمیت ہوگی جو رسول کے شانوں پر ہوں, رسول کے یار. تو عزیزو بات کو آگے بڑھائیں, پہنچ گئے یثرب, اوس و خزرج کا معاہدہ کرایا پہلے, چلو بھائی جس کے زیادہ مرے ہوئے ہیں دیت ادا کی جائے گی, ایسے نہیں چھوڑا جائے گا, قتل سارے معاف, دیت ادا کرو, جتنے بھی ہے جو بھی وہ معاف نہیں ہوگا, جس کے پاس نہیں ہے دوسرے دوست کی مدد کرو, ختم کرو ان کا جھگڑا, آج کے بعد توبہ کرو, عہد کرو رسول کے ساتھ, اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کے, ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. اوس و خزرج تو انتظار کر رہے تھے, ذرا سا مدینہ کا پس منظر بھی بتا دیں ہم آپ کو کہ مدینہ ہے کیا. جبل احد سے لے کے جبل عیر کے درمیان کا علاقہ 30 کلومیٹر کا یہ مدینہ تھا, یثرب تھا اس وقت کا. آج وہی حرم کی حدود ہے جو رسول نے معین کر دی تھی, کہ بھائی یثرب کا رہنے والا وہ شمار ہوگا جو اس حد کے اندر آتا ہے. یہ مدینے کے چاروں طرف جو پہاڑ ہیں ان کے اندر جو آ رہا ہے, یہ حرہ شمالی, حرہ جنوبی اور جبل عیر, جبل احد, یہ چار حدیں مقرر کر دی کہ اس کے اندر جو رہتا ہے وہ یثرب کا شمار ہوگا. انصار و مہاجرین کی مواسات و مواخات بھی کرا دی, ایک دوسرے کا بھائی بھی بنا دیا, سب کو بنا دیا, یہ مسئلے طے ہو گئے. اب یہودی ایک بڑی کثرت ہے وہاں, اکثریت ہے یہودیوں کی, یعنی ایک اکثر کثیر تعداد میں ہیں, تین بڑے بڑے قبیلے باقی اس کی شاخیں, بنی نظیر, بنی قریظہ, بنی قینقاہ, یہ تین قبیلے یہودیوں کے. اور عجیب بات ہے ان کی کسی سے لڑائی نہیں ہے, ان کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا ہے اوس و خزرج کا. اور یہودیوں کا سب سے بڑا کاروبار کیا تھا اس وقت ان تینوں قبیلوں کا, ہتھیار بناتے تھے. ان کے تیر مشہور, ان کی تلواریں مشہور, لڑائی ہوتی تھی, اسلحہ ان کا بکتا تھا. سمجھ میں, تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ادھر ادھر کی ہوائیاں نہیں ہیں, دیکھ لیجئے آپ کہ سب سے بہترین اسلحہ بناتے تھے, لڑائی کسی سے نہیں تھی ان کی, یہ لڑتے نہیں تھے, لڑتے دوسرے تھے, اسلحے کے کارخانے ان کے چلا کرتے تھے. اور جہاں لڑائی کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی تھی یہ خود مار دیا کرتے تھے, ایک دو چھپ کے, بنی اوس کا مار دیا, خزرج والوں نے مار دیا جاؤ, پھر انہیں ادھار بھی دیتے تھے تاکہ ان کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دو, پھر رہن رکھ لیتے تھے ان کے باغات, اور جب وہ قرضہ نہیں دے پاتے تھے تو باغات قبضے میں گئے. وہی ہو رہا ہے نا, اب باغات کی جگہ پورے کے پورے ملک رہن رکھ دیتے ہیں لوگ,
एक सलवार भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
काम तो वही हो रहा है ना, काम तो वही हो रहा है। तीर तलवार की जगह वो हथियार आ गए, कर्जा भी दिया जाता है तो इसी जगह खर्च कर दो, यही खर्च कर दो और रहन भी रख दो अपने वतन को, अपनी कौम को, सब मकरूज पैदा हो बच्चा बच्चा। अभी बच्चे से पूछे ने क्या कसूर किया भाई, जो तुझ पे पता नहीं कितने हजार डॉलर का खर्च कर्जा है पैदा होते ही, इसने क्या किया है? क्यों? कौमों को रहन रख दिया है, मुल्कों को रहन रख दिया है। जब चाहते हैं जहां चाहते हैं सब खून मारते हैं, जिस मुल्क पे चाहते हैं कब्जा करते हैं। तो वही ब्रेन काम कर रहा है ना, तो इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं, सब शीरो शकर थे, बल्कि जंग की आग को भड़काते थे, मगर एक जगह मार खा गए। इनको ये गुमाने बातिल था इनका, मिसाक मदीना पर तो शायद अब कल ही पहुंचेंगे, लेकिन अभी ये बात मुकम्मल कर दें, ये बात बहुत जरूरी है। इनको ये गुमाने बातिल था कि आखिरी रसूल हम में आएगा, लिहाजा औस और खजरज पे मजहबी बर्तरी साबित करने के लिए क्या करते थे, ये उनको बताते थे कि एक नबी आएगा जो तुम्हारी लड़ाई को खत्म कर देगा, क्योंकि ये अलामत थी उस पैगंबर की कि औस और खजरज की लड़ाई को खत्म कर देगा, इन्हें भाई बना देगा, क्योंकि उन्हें गुमान ये था कि वो नबी हम में से होगा। लिहाजा अपनी मजहबी बर्तरी के लिए खुद ही ये कहते भी थे। अब जब नबी आ गया तो औस और खजरज तो इंतजार कर ही रहे थे ना कि एक आएगा, एक आएगा हमारी मुश्किलात को हल करेगा, लिहाजा ये तो इंतजार में थे कि हमारा मसला हल हो जाएगा। अब जब नबी आ गया तो उनमें से नहीं था और पूरा यसरब इधर हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। जब लड़ाई खत्म हो गई तो हथियार किसे बेचे, ये बुनियाद बनी जिसपे हम कल पहुंचेंगे कि क्या मुआहिदा था और कैसे कैसे मुआहिदा टूटा और क्यों जंग एहजाब में कुफ्र शिर्क निफाक ये तीनों इकट्ठा हुए, यानी मुनाफिकीन भी, कुफर भी और मुशरिक भी, मुनाफिक भी, यहूदी भी और मक्के के बुत परस्त भी, तीनों ताकतें इकट्ठा होकर आई थी ना। बस जिस जमाने में ये कुफर निफाक और शिर्क मुत्तहिद होता हुआ नजर आ जाए तो जंगे एहजाब क्या थी, उस जमाने की नेटो फोर्सेस का हमला ही तो था। तारीख के आईने में देख लीजिए, धोखा मत खाया करो मोमिनो। वक्ती तौर पे अगर कोई किसी जालिम को मारे तो तुम खुश होते हो, अच्छा उन्हीं को तो मार रहे, उन्हीं को मारने का मसला नहीं है, उनसे बड़ा दुश्मन ये तुम्हारा है, क्योंकि उसे अगर कोई जख्म लगे हैं तो तुम्हारे हाथों लगे हैं। खैबर से लेके आज की खैबर तक, यानी जंगे खैबर से लेके ये हिजबुल्ला और इसराइल की लड़ाई तक, जब यहूदियों को मार लगी है या अली के हाथ से या अली के चाहने वालों के हाथ से, मिलाया तो करो वाकयात को तो समझ में आ जाएगी बात। बुलंद आवाज से मिलकर एक सलवात भेजिए, मिलाया तो करो। इसलिए तारीख के और आंख आपके सामने पलटता हूं कि समझने में आसानी हो जाए। ये बनू मैया बनू अब्बास हैं, बनू मैया की दुश्मनी में बनू अब्बास के हामी ना बन जाना, याद रखना इमामों की सीरत को जिन्होंने साथ नहीं दिया था बनी अब्बास का। क्यों? जानते थे कि तुम उनसे ज्यादा हमारा कत्ले आम करोगे जब आ जाओगे, तो तो वक्ती तौर की खुशी कभी कभी महंगी पड़ जाती है। आगे चल के लोग एजेंट बन जाते हैं साम्राज्य के, देखता है ना कि कमजोर पड़ रहे हैं, इन पे हाथ रख दो तो इतना आसान नहीं होता अली वालों पे हाथ रखना। अली वाले भी कयामत की निगाहें रखते हैं। मौला का कौल है ना कि मोमिन के चेहरे पे दो आंखें होती हैं, दो उसके दिल में होती हैं। चेहरे की आंखों से वो ये सामने के हालात देखता है, दिल की आंखों से वो दीन के खिलाफ होने वाली साजिशों को देख लेता है। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो निफाक कैसे पैदा हुआ? कुफ्र और शिर्क तो मौजूद है, یہود و نصارہ بھی موجود تھے، کفار قریش بھی موجود ہیں، بت پرست بھی موجود ہیں، نفاق کہاں سے پیدا ہوا؟
اب ہم آپ کو وہ تاریخ کا ایک صفحہ دکھاتے ہیں جس سے عبداللہ ابن ابی جیسے کردار وجود میں آتے ہیں. عبداللہ ابن ابی اوس و خزرج میں سے ہے، بنی خزرج کا ہے.
ایک لڑائی ہوئی ان دونوں کے درمیان جس میں اس کے اپنے قبیلے والے خطا پر تھے، یہ ہٹ گیا جنگ سے، اس نے کہا نہیں لڑوں گا، میرے لوگ غلطی پر ہیں، میں اس جنگ میں حصہ نہیں لوں گا.
جب لڑائی ختم ہوئی تو دونوں قبیلوں پر اس کی اس بات کی دھاک بیٹھ گئی کہ بہت بڑا آدمی ہے کہ جس نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا حق کی خاطر. یہ ہے عبداللہ ابن ابی کا تاریخ میں آغاز، ابھی اسلام نہیں آیا، یثرب تک نہیں پہنچے. دونوں قبیلے اس بات پہ متفق اپنا سربراہ بناتے ہیں تاکہ ہمارے جھگڑے ختم ہوں. ادھر یہ معاملہ شروع ہوا، ادھر اسلام آ گیا، مصعب ابن عمیر پہنچ گئے، سعد ابن معاذ اسلام لے آئے، مدینے میں اسلام پھیلنے لگا. وہ پیچھے چلا گیا واقعہ اس کا، اب وہ تلملا گیا کہ کہاں میں بادشاہ بننے والا تھا، کہاں یہ خود رسول آ گئے. سارا نظام تو رسول کے ہاتھ میں آ گیا نا، تو اب وہ تلملاہٹ جب کسی سے کسی کا منصب چھینو تو مسئلہ ہے نا، مسئلہ ہو جائے گا نا. اب وہ تو کھڑا ہو جائے گا کہ میرا منصب چھین لیا، لہذا یہ تھوڑی کہے گا کہ منصب کی لڑائی ہے، یہ تھوڑی کہے گا کہ حسد ہے، یہ تھوڑی کہے گا کہ بادشاہت نہیں ملی، یہ تھوڑی کہے گا کہ صدارت نہیں ملی، یہ تھوڑی کہے گا کہ پارلیمنٹ نہیں ملی، یہ تھوڑی کہے گا کہ سینٹ نہیں ملی، کہے گا نظریاتی.
کون سی لڑائی ہے؟
اصولوں کی، قوم کی خاطر.
ایسے ہی ہوتا ہے نا،
نہیں یہ کہاں کہے گا کہ اس سے حسد کرتا ہوں، اسے جلتا ہوں، اس کی شہرت سے، اس کی دولت سے، اس کے کاروبار میں جو ترقی ہو رہی ہے اس سے، ہر طبقے کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کا منصب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں میں ہر دل عزیز ہو رہا ہے، شہرت ہو رہی ہے اس کی، اس کو مقام بڑا مل رہا ہے، اس کو فلاں چیز میں آگے چلا جا رہا ہے، یہ فلاں میدان میں آگے جا رہا ہے. یہ کیسے کہے گا؟ یہ کہے گا تو بات تھوڑی بنے گی، لوگ کہیں گے بیٹھ جا گھر میں. یہ کوئی کہے گا کہ اس کی ذات سے چڑھا، یہ تھوڑی کہے گا کہ میں اس کی ذات سے چڑھتا ہوں، اس کی ترقی سے چڑھتا ہوں، اس کے منصب سے حسد کرتا ہوں، اس کی شہرت سے حسد کرتا ہوں. اب اس کو جہاں تک آپ لے جا سکتے لے جائیں، لیکن پردہ کیا ڈالے گا؟ اصولوں کی خاطر، قوم کی خاطر. یہ دو جملے سن سن کے کان پک گئے. جب سے شعور آیا ہے، جب سے سننا شروع کیا ہے، جب سے یہ سن رہے ہیں کہ کچھ لوگ قوم کی خاطر ادھر لڑکتے ہیں، قوم کی خاطر ادھر لڑکتے ہیں، اصولوں کی خاطر استعفا دیتے ہیں، اصولوں کی خاطر لوٹے بنتے ہیں، اصولوں کی خاطر ادھر جاتے ہیں، اصولوں کی خاطر. اور کون سے تمہارے اس نے خدا کے بندوں کوئی بتا دو تو، کوئی معیار تو دے دو، یہ کون سے اصول ہے کہ صبح شام چینلز نے اور مصیبت کر دی ہماری، کر دی کہ نہیں کر دی؟ اب تو بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھ کے مثالیں دیتے ہیں، کل انشاءاللہ یہ بتائیں گے. میثاق مدینہ کی کہ رسول نے یہودیوں کے ساتھ دوستی کی کہ نہیں کی، معاہدہ کیا کہ نہیں کیا؟ وہ جو معاہدہ تھا یہ بھی تو دیکھو کہ کن بنیادوں پر تھا، اور معاہدہ توڑنے والا کون تھا. معاہدہ اور ہے، کسی کے سامنے بیعت کا ہاتھ دے دینا اور ہے، کسی کے سامنے سرنڈر ہو جانا معاہدہ نہیں ہوتا. کہ ایک ہی طرف سے تھپڑ تمہیں پڑتے رہے تم کو معاہدہ ہے، دوستی کا ہے؟ کائے کی دوستی؟ وہ تمہیں مارے جا رہا ہے تم کہہ رہے ہو دوستی، تمہیں لوٹے جا رہا ہے تم کہہ رہے ہو دوستی، بیڑا غرق کر دیا تمہارے سسٹم کا تم کہہ رہے ہو معاہدہ. کون سا معاہدہ؟ کیسا معاہدہ؟ فاتح اور مفتوح میں معاہدہ نہیں ہوتا، آقا اور غلاموں میں کائے کا معاہدہ.
ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے.
سمیٹتے بیان کو، فاتح مفتو میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے؟ فاتح مفتو کا کیسا معاہدہ؟ آقا غلام کا کیسا؟ آقا نے کہا یہ کرو، کرنا ہے، وہی کرتے چلے آ رہے ہو، اسی کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہو، اسی کی سزا بھی بھگت رہے ہو جو کچھ ہو رہا ہے آج. کیونکہ معاہدہ کوئی برابری کی بنیاد پہ تھوڑی تھا، قوموں کا معاہدہ تھوڑی تھا، ایک مفاد پرست ٹولہ یا چند مفاد پرست ٹولے جب بھی آئے اپنی اس دنیاوی حکومت کو بچانے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، اس کو ذرا دو چار سال بڑھانے کے لیے رہن رکھ دیا پوری قوم کو، رہن رکھ دیا پوری قوم، تباہ کر دیا پوری قوم کو، برباد کر دیا پوری قوم کو. یہ معاہدہ ہوتا ہے؟ یہ کون سے معاہدہ؟ ہم بتائیں گے کل کہ کیا معاہدہ ہوا تھا. اور جب ایک طرف کا فریق توڑ دے تو دوسرے کو توڑنے کی ضرورت تھوڑی، وہ تو ٹوٹ گیا. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو جو ہم روز آپ سے فرماتے، اللہ نے فرمایا جو عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، میں تم سے عہد کو پورا کروں گا. یعنی جہاں تم نے عہد توڑا مجھے توڑنے کی ضرورت تھوڑی، عہد تو ٹوٹ گیا، توڑ دیا نا تم نے عہد، ٹوٹ گیا. تو کیا تھا، کیسے ٹوٹا، پھر ان تینوں قبیلوں کا کیا حشر ہوا، کس کو مارا، کس کو چھوڑا؟ رسول نے سب کو مارا تھوڑی، اگر ایک قبیلے کے 400 افراد کو مارا تھا تو کیا تھا پس منظر، وہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی شب بخیر کل آپ کو بتا دیں گے. اگر رسول کو اتنا ہی مارنا عزیز تھا تو فتح مکہ کے مکے والوں کو کیوں نہیں مارا، بنی نظیر کو کیوں نہیں مارا، بنی قریظہ کو کیوں نہیں مارا، یہ بنی قینقاہ پہ ہی یہ قیامت کیوں ٹوٹی، تو اس کی وجہ بتا دیں گے آپ. ایسے تھوڑی ہوتا کہ دو بیٹھ گئے چینل پہ اس نے کہا کہہ دیا تھا، اور رسول نے بھی دوستی کی تھی، بھائی ہم کون سے دشمنی کر رہے ہیں، ہم بھی دوستی کرنے کو تیار ہیں، مگر اصول ہوتے نہیں ہوتے کچھ کوئی بنیادیں ہوتی ہیں معاہدوں کی، ہر زمانے میں ہوئی ہے. خود رسول نے کفار قریش کے ساتھ کیا صلح حدیبیہ کا معاہدہ نہیں کیا، جو پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے، کیا کہ نہیں کیا؟ تو بابا کچھ پس منظر ہوتا ہے، کچھ پیش منظر ہوتا ہے. بیٹھ گئے لے کے تم ٹی وی کے اوپر، ان کی حمایت میں، بالا انہیں ہے، ڈگریاں وہیں سے لے کر آئے، نیشنلٹی وہیں کی ہے، بچوں کی نیشنلٹی وہیں کی ہے، جائیں گے کیسے؟ آپ کو چھوڑ کے بھاگیں گے کہاں؟ اگر ان کی مخالفت کریں گے پھنسیں گے تو آپ، وہ تو بھاگ جائیں گے. اپنے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے نہیں بنائے ہوئے، سب نے بنائے ہوئے ٹھکانے. تو اگر وہ اتنا کھل کر سامنے آ جائیں سامراج کے مقابلے میں تو وہ جائیں گے کہاں؟ بچے تو پہلے یرغمال بنے ہوئے وہاں، وہ تو آنے کو ہی تیار نہیں، کہتے ہیں صدر بن کے آؤں گا ورنہ تو نہیں آؤں گا. معذرت کے ساتھ میں ایک عمومی بات کرتا ہوں، کوئی خاص طرف نہیں، سب کا یہی حال ہے، کوئی ایک طرف نہیں، سب یہ چاہتے ہیں رہنا وہاں ہے. وزیر اعظم بناؤ گے تو آؤں گا، جب زمین سازگار ہو جائے گی تو بلا لینا، میں آ کے صدر بن جاؤں گا، پھر واپس چلا جاؤں گا معین قریشی کی طرح، شوکت عزیز کی طرح، ان کے تو نام لے سکتا ہوں نا بھائی. ہاں آج والے ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض ہو جائے تو میرا کیا کر لیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال پچھلی مثالیں تو دے سکتا ہوں نا. تو میں اس لیے تو تاریخ کے اوراق پلٹ رہا ہوں کہ بہکو مت، گمراہ نہ کر دے کوئی تم کو، ہمیں اپنے راستے پر قائم رہنا ہے بس، ہمیں اپنے مولا کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں دنیا سے کیا لینا ہے، دنیا کسی طرف چلی جائے، کچھ ہو جائے، میں تو اپنے ضمیر کا جواب دے ہوں نا کہ میں نہیں بہا تھا اس ریلے میں، اکیلا کھڑا رہا، جو بھی نتیجہ ہے نکلا، اللہ نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے، نکلے نہ نکلے اس میں میرا کیا ہے، مگر میں نہیں بہکنے والا، اتنا تو عہد و پیمان ہونا چاہیے نا. آج حضرت عمر علیہ السلام، اس بیچارے کو تو کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا، کبھی سوچا آپ نے؟ لیکن اسے کیا پرواہ، اسے اس بات کی پرواہ تھوڑی کہ پورے عالم اسلام پہ کس کی حکومت ہے، مروانیوں کی حکومت ہوا کرے. میں نے جو علی سے درس سیکھا ہے میں تو اسی پر چاہوں گا. کتنے دن تک میس میں تمال لٹکا رہا سولی پہ، کسی نے ساتھ دیا؟ دیا کسی نے ساتھ؟ نہیں دیا نا. مگر کیا کوئی میس میں تمار کی زبان کو روک سکا؟ نہیں روک سکا. تو اے علی کے چاہنے والوں، اصل مقصد یہ ہے کہ علی کے راستے کو سمجھ کے اس پہ قائم رہو کہ علی کا راستہ ہے کیا. ہم نعرہ تو لگا دیتے ہیں حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، یہ نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے، ایسا تھوڑی ہے، اتنا آسان ہے نعرہ لگانا، اس راستے کو سمجھو تو صحیح، وہ عہد و پیمان ہے کیا. جو حسین نے اللہ سے اور انصار حسینی نے حسین کے ساتھ باندھا، بس میں منزل کی طرف آ گیا. मैंने अर्ज किया था कि अंसार हुसैनी में सिर्फ मर्द नहीं है, खवातीन की कितनी बड़ी तादाद है जो अंसार हुसैनी में है कि नहीं है। अगर जैनब ना हो शरीकतुल हुसैन, वाकई करबला आप तक पहुंच पाता नहीं, सानिया जहरा अगर ना हो तो पहुंच पाता। इस घर की गुलामी और कनीजी का हक अगर पता करना मालूम करना है तो जाइए फिज्जा को देख लीजिए। सानिया जहरा तो अली की बेटी है ना, फिज्जा तो एक कनीज है। लेकिन अली और फातिमा के घर में रहने का नतीजा क्या मिला है इसे, सिला क्या मिला है इसे, क्या आयत इलाही में बात करती है। वाकई करबला के बाद से मिलता है, और मैंने तो मिसालें भी पढ़ी हैं कि जो सवाल कोई करता था और जवाब में आयत पढ़ती थी। और अगर किसी को यकीन ना आता हो तो हमारे आज के बच्चों को देख लो, कितने बच्चे ऐसे अब तैयार हो गए कि दुनिया भर में उनके इम्तिहान होते हैं, कोई सवाल करो वो आयत पढ़ देते हैं। तो मेरे दिल को बड़ा इत्मीनान होता है कि अब तो कोई नहीं झुटला सकता। जब आज ये बच्चे कुरान की आयत में जब फातिमा की कनीज में रही हो फिजा, है कि नहीं, तो इस घर के तो कनीजों का ये आलम है, गुलामों का ये आलम है। मगर आज उमूमन जिस आज की तारीख में जो इस कनीज का मैं जिक्र करता हूं वो तो इस घर में पली बढ़ी भी नहीं है, वो तो जनाब शहरबानों के साथ आई थी। अजमी है, नाम से ही जाहिर है शीरी, अजम है, अरब नहीं है। मगर जब इस घर में रही तो वही अहदो पैमान है जो फिज्जा का अहदो पैमान है। जनाब शहरबानों की रहलत के बाद सैयदुल शुहदा ने आजाद कर दिया, शीरी जा तुझे आजाद किया, और ये वो कनीज है जो आजाद होने पर तैयार नहीं। बस मकातिल की मुख्तलिफ मकातिल की रिवायात अपने लहजे और अपने अंदाज में हमेशा जहां तक इजाजत है फुकाह की वहां तक पेश करता हूं ताकि कोई एहानत का पहलू ना निकले। और मेरे बच्चों अक्लमंदी के सवाल किया करो, अच्छी खासी उम्रें हैं तुम्हारी, तो मुझसे सवाल कर रहा है बच्चा, मेरा बच्चा ही है, सवाल कर रहा है कल के मसाइब में जब ये मासूमी के नाम लेते हैं तो अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते, खुदा का खौफ करो, इतना तो अक्ल होनी चाहिए कि नौहा बैन और मसाइब में फर्क है। जैसे नौहा पढ़ते हैं, कल भी आपने नौहा पढ़ा, रोज नौहा पढ़ा, हर जगह अलकाबात नहीं लगाए जाते, नौहे और बैन में नकल किया जाता है वाकये को। जब नकल किया जाता है बेटा तो वहां यह जरूरत नहीं होती क्योंकि हम रो रहे हैं, हम गिरिया कर रहे हैं। बैन और नौहे का बाब अलग है, जब फजाइल में होते तो हमारे सलात व सलाम कहते हैं, नौहे और बैन में हम नकल रिवायत कर रहे हैं। जब रो रहा होता है इंसान, बैन कर रहा होता है तो वहां ये सब चीजें करेगा तो नई बात बनती है, उस मसाइब को नकल नहीं किया जा सकता। तो अब सुनिए, शीरी को आजाद कर दिया, ये आजाद होने को तैयार नहीं, मगर हुक्म इमाम है, नहीं शीरी मसले है इसी में के जाओ, तुम्हें कत जमीन भी देते हैं, ज़ादे राह भी देते हैं, जाओ अपनी जिंदगी करो सुख चैन के साथ। हुक्म इमाम के आगे बेबस हो गई शीरी तो कहती, अच्छा मौला एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है। मैं शर्त का लफ्ज कभी इस्तेमाल करता था मगर मुझे एहसास हुआ कि शर्त का लफ्ज मुनासिब नहीं है। मैं खुद इकरार कर रहा हूं कि चंद साल पहले तक मैंने इस्तेमाल किया है कि मौला एक शर्त है, लेकिन सारी रिवायात को देखने के बाद मेरी समझ में आया, हालांकि शर्त का लफ्ज लिखा है जो रिवायत मैंने पढ़ी, कि मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि शर्त रखे कनीज अपने आका के सामने, उसकी क्या मजाल। उसका मौला एक गुजारिश है, एक इल्तिजा है। शीरी क्या चाहती है, मौला बस एक वादा मुझसे कर लो कि एक बार मेरे मेहमान बन जाओ। कुछ तवक्कुफ किया हुसैन ने और फिर फरमाया, जा शीरी तुझसे वादा रहा, हुसैन तेरा मेहमान बनेगा। खुश हो गई शीरी, खुश होकर कहती, मौला मौला अभी मेरी बात मुकम्मल कहां हुई, और क्या कहना चाहती है शीरी। मौला सारे शहजादे शहजादियों के साथ, आले रसूल के साथ, सानिये जहरा के साथ, अली अकबर के साथ, मौला मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। जितना बड़ा मेहमान हो मेजबान खुश होता है ना कि मेरी इज्जत हो रही है, आज मेरे घर में इतना बड़ा आदमी आया है। मैं दुनियावी मकाम और मनसब की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें भी खुशी होती है इंसान को مگر یہ تو روحانی منصب ہے نا، مانوی منصب امام کا کسی کے گھر مہمان بن جانا۔ مومنوں اتنا تو سمجھ لو کہ ہر سال مولا تمہارا مہمان بنتا ہے، کم سے کم جو اپنے گھروں میں عزا خانے سجاتے ہو ان کی زندگیوں میں تو تبدیلی آ جانی چاہیے کہ ارے یہ وہی تو گھر ہے جس میں فاطمہ بھی آئے گی، جس میں حسین بھی آئے گا، جس میں زینب بھی آئے گی، تو کم سے کم ان گھروں میں تو ایسی خرافات، بس اس خرافات میں سب سمجھ لیجیے آپ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مہمان بنتا ہے حسین۔ پر جب یہ کہا تو پھر مولا نے توقف کیا اور کہا کہ اچھا شیرین جا، تجھ سے وعدہ رہا سارے اہل و عیال کے ساتھ تیرا مہمان بن، اور پھر حکم دیا کہ سب اسے زادے راہ دو، اسے تحفے دو، اسے انعام دو۔ اب آل رسول نے جب زر و جواہر کے ڈھیر لگا دیے، سامان کے ڈھیر لگا دیے، اور ہر ایک چادر بھی دے رہا ہے تو چادروں کا تو ڈھیر لگ گیا۔ شیری کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی، جا شیری لے جا، شاید کبھی کام آ جائے۔ شیری بس ایک بات کا خیال رکھنا، ہم تیرے مہمان تو بن جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو پہچان ہی نہ سکے۔ قدموں میں بیٹھ گئے شیری، مولا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کی نمک خار اور میں آپ کو نہ پہچان سکوں۔ اچھا شیری جا، شیری چلی گئی کوفے کے باہر، ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے، بلندی پر ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری بھی مشہور ہو گیا، کوئی قلعہ شیری بھی کہتا ہے، کوئی حرج نہیں، مگر پوری بستی میں ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے شیری کی، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیز ہے۔ اور شیری نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھ لینا فرزند رسول کا وعدہ ہے، وہ ایک دن میرا مہمان بنے۔ تو بستی والے بھی جانتے ہیں کہ جب فرزند رسول کا وعدہ ہے تو ضرور ہماری بستی میں مہمان بنے گا۔ زمانہ گزر گیا، شیری کو خبر ملی کہ حسین نے مدینے سے کوچ کیا ہے عراق کے ارادے سے، خوش ہو گئی، پوری بستی میں خبر پھیلا دی، دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا، تیار ہو جاؤ، استقبال کی تیاریاں کرو، جب میرا مولا آئے گا ہم بستی سے باہر نکل کے اپنے مولا کا استقبال کریں۔ ارے میری شہزادیاں بھی ساتھ میں ہیں، اب جیسا مہمان ہو ویسی تیاری ہے نا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ رنگ و روغن، نئے سرے سے گھر کو سجایا جا رہا ہے، بستی کو سجایا جا رہا ہے، کوئی معمولی مہمان تو نہیں، فرزند زہرا آ رہا ہے، فرزند رسول آ رہا ہے، فرزند بوتراب آ رہا ہے، رسول زادیاں آ رہی ہیں، مگر یہ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، درمیان میں کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں، مگر شیری توجہ ہی نہیں کرتی ان خبروں کی طرف۔ ارے کون لڑے گا میرے مولا سے، اسے تو یقین ہے کہ میرا مولا میرا مہمان بنے گا۔ بہت عرصہ گزر گیا، یہ حالت ہو گئی شیری کے کہ صبح سے کوفے کے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی، کوفے سے آنے والے راستے پہ شام تک بیٹھی رہتی کہ کہیں اچانک میرا مولا نہ آ جائے، شام ہوتے ہی پھر واپس آ جاتی تھی، پھر دعا کرتی تھی ہاتھ اٹھا کے، مولا میرے مہمانوں کو جلدی پہنچا دے، اے مالک، اے اللہ میرے مہمان کب آئے۔ ایسی ہی ایک شام جب شیری واپس آئی، قلعہ کے دروازے بند ہو گئے، کچھ ہی دیر کے بعد خادم آیا اور شیری سے آ کر کہتا ہے کہ شیری حاکم کوفہ کے سپاہی ہیں، کچھ باغیوں کے سر ہیں، کچھ قیدی عورتیں ہیں، رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ قیدیوں کا سنتے ہی شیری خود آ گئی، دروازہ کھلا، تاریکی ہے، کچھ سپاہیوں کے ہاتھوں میں مشعلیں ہیں، بس اس نیم تاریکی نیم روشنی میں دیکھا کہ ہاں کوفے کے سپاہی ہیں اور نیزوں پر کچھ سر ہیں جو لہو میں غرق ہیں۔ ایک تو تاریکی، دوسرے شیری کے وہم و گمان میں ہی کچھ نہیں، تو پہچاننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ جب نظریں گھومی تو دوسرا منظر دیکھا کہ کچھ ناقے ہیں اور ان پر بیبیاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں، ہاتھ پسے پشت بندے ہیں، اور جب ناقوں کے ऊपर से होती हुई निगाहें नीचे आई तो देखा एक बीमार और लागर जवान जंजीरों से जकड़ा हुआ गले में तौके खारदार। कहते हैं कि इतना वजनी तौक था कि उसके वजन से इमाम का सर झुका रहता था। मैं कहता हूं कि नहीं, अरे तौक कितना ही वजनी क्यों ना हो, सैयद सज्जाद का सर नहीं झुका सकता। अरे सैयद सज्जाद का सर तो इसलिए झुका रहता था कि कैसे उठाए अपने या बाबा के सर पे नजर पड़ती थी या माओ बहनों के खुले सर पे। शीरी ने दरवाजे खुलवा दिए, समझ गई कोई बहुत ही मोहतरम खानदान है जिसकी बीबियों ने बालों से अपने चेहरे का पर्दा किया। हुजरों में चले गए सिपाही, मगर शीरी ने देखा कि बीबियां और बच्चे ये सब वहीं सहन में दीवार से लग के बैठ गए अहाते में। समझ गई कि इन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। सिपाहियों के पास गए कि अगर तुम इजाजत दो कुछ हुजरे इन कैदियों के लिए खोल दो, इनको वहां ठहरा दो, कहा हमें कोई एतराज नहीं, तेरा घर है। पहले खादिमों को हुक्म दिया जल्दी से तैयार करो हुजरे और फौरन गिजा का एहतमाम करो, कैदी हैं। दौड़ी दौड़ी कैदियों के पास आई, मैंने इजाजत ले ली कूफे के सिपाहियों से, आ जाओ मैंने तुम्हारे लिए हुजरे खुलवा दी, जितनी देर मेरे घर में रहोगी जो खिदमत हो सकती है मैं करूंगी तुम्हारी। मेरे मौला का हुक्म है कि कभी कैदियों के साथ बदसलूकी ना करना, कभी कैदियों का ताशा ना देखना, कभी कैदियों का मजाक ना उड़ाना, जो खिदमत हो सके मैं करूं। कैदियों को लेकर आई, हुजरों में बिठाया, इतना मेहरबान जो पाया तो एक बीबी कहती है शीरी एक बात है। फौरन शीरी थी, कहो क्या बात है। जब से ये हमारे मख्त हुए हमने इनके सो की पूरी तरह जियारत भी नहीं। शायद बात मान ले रात भर के हमारे मख्तूलीन के सर दिलवा दे। शीरी फिर गई गुफ्तगू की कि मेरा घर है कहीं जा सकते, रात भर के मख्तूलीन के सर इनको तरीफ जरूर है मगर रोती नहीं। इसी हैरत और इस्तेजाब के आलम में वापस पलटी तो फिर उस बीबी ने कहा शीरी एक इजाजत दे दे। शीरी हैरान होकर कहती किस बात की इजाजत चाहती, कि हमें अपने मख्तूलीन पर रोने की इजाजत नहीं। शीरी तेरा घर है, अगर तू इजाजत दे दे तो हम आहिस्ता आहिस्ता इनका मातम कर ले, हम आहिस्ता आहिस्ता इनको रो ले। शीरी तड़प कर कहती है मेरा घर है, अरे जी भर के रो, जी भर के मातम करो अपने मख्तूलीन का। लेकिन सुनो, जब तुम अपने मख्तूलीन का मातम करना, मेरी एक हाजत है दुआ करना पूरी हो जाए। वो बीवी फिर फरमाती है शीरी अगर मुनासिब समझेगी तो बताएगी, कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा मौला हुसैन रास्ते में है, मेरी शहजादी सानिया जहरा रास्ते में, अरे दुआ करो मेरे मेहमान खैर से मेरे घर तक आ जाए, मेरे मुसाफिर खैर से मेरे घर को आ जाए। उस बीबी ने कोई जवाब ना दिया। इधर शीरी वापस पलटी, कानों में आवाज आई, हाय मेरा माजाया हुसैन। इतना सुनना था हजादारों, शीरी वापस पलटी मुड़कर कहती है ओ बीबी सब रोए तुझे रोने की इजाजत नहीं, और सुन अगर रोना ही चाहती है तो ये नाम लेके ना रो, ये नाम लेके मैं रोने नहीं दूंगी। अगर रोना चाहती है अपने मख्तूल के किसी भाई का नाम लेके रो ले। वो बीबी कहती है शीरी मंजूर है। इधर शीरी वापस मुड़ी, आवाज आई मेरे अब्बास का भाई। बस अजादारो फिर तड़प कर मुड़ी शीरी, ओ बीबी ये नाम भी ना ले, ये नाम भी ना ले, अगर तेरे मख्तूल का कोई बेटा था तो उसका नाम लेके रो ले। वो बीबी कहती है शीरी ये भी मंजूर। इधर शीरी वापस पलटी, अब जो कानों में आवाज आई, हाय मेरे अकबर का बाबा। बस अब शीरी से न रहा गया,
आगे बढ़ी, हाथ जोड़ कर बैठ गई दो जानू उस बीबी के सामने। ओ बीबी, जब से तू मेरे घर में आई है मेरे दिल को करार नहीं है, मेरा दिल मुस्तरिब है, मेरा पूरा वजूद बेचैन है। अरे तू जितने नाम ले रही है मेरे मौला के घर वालों के नाम है, तूने अपना तारुफ नहीं कराया। अरे अपना तारुफ तो करा दे, तू है कौन? वो बीबी खामोश रही, कोई जवाब ना दिया। अब शीरी कहती है, बीबी तुझे तेरे हुसैन की कसम देती हूँ, बता बता तू कौन है। बस अब जैनब के जब्त के बंधन भी टूट गए, चेहरे से बाल हटा कर कहा, शीरी भूल गई ना, भूल गई ना, मेरे भाई ने ये भी तो कहा था, ऐसा ना हो शीरी हम तेरे मेहमान भी बन जाएं, तू हमें पहचान भी ना सके। अजादारों, शीरी पछाड़े खाने लगी, मुंह पीटने लगी, चिल्लाती जाती है, ए मेरी शहजादी, अरे ये किस आलम में देख रही हूँ, मेरा मौला हुसैन कहाँ है, मेरा सैयदो सरदार अब्बास कहाँ है, मेरा शेर अली अकबर कहाँ है। शीरी नाम लेती जा रही थी, जैनब ने हाथ थाम कर कहा, बस कर बस कर शीरी बस कर। अरे किस किस का नाम लेगी, बड़ी सरकार लुटा के आई है जैनब, सबको करबला में सुला के आई है जैनब। शीरी कोई नहीं बचा मर्दों में सिवाय सैयदे सज्जाद के, अरे यही जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है यही तो तेरा इमाम है। शीरी अपने मौला से मिलेगी, अपने आका से मिलेगी, वो देख वो जो सबसे बुलंद नेजे पर सर है, वही तेरे मौला हुसैन का सर है। बस सरोसीना पीटती हुई जा रही है नेजे की तरफ, चिल्लाती जाती है, ए मेरे सैयदो सरदार, ए मेरे आखा मौला, अरे क्या मैं आज ही के दिन के लिए जिंदा थी, खूब शरफ है मेजबानी बख्शा, खूब मेरे मेहमान बने हो, खूब वादा वफाई की है, अरे इस आलम में मेरे मेहमान बने हो, मैं आज के दिन के लिए जिंदा हूँ कि ज़ैनबो में कुलसूम मेरी मेहमान बने और उनके सरों पर चादर भी। اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون ما تمام